بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو बराबर बयान करते रहना।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، خرداد کی 26، جون کی 16 اور ذی قعدہ کی 5 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ زہا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی آج بروز بدھ 16 جون کو ٹی وی چینل سے براہ راست قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سینکڑوں انتہا پسند یہودیوں نے ریلی نکالی۔ پاکستان قومی اسمبلی میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے اراکین کے درمیان ہنگامہ آرائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی آج بروز بدھ 16 جون کو ٹی وی چینلز کے ذریعے براہ راست قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ اس براہ راست خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی اہم قومی و عالمی مسائل پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ خطاب ایران کے وقت کے مطابق 7:00 پاکستان کے وقت کے مطابق 7:30 پر، جبکہ ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:00 براہ راست نشر کیا جائے گا۔ دوسری جانب دنیا کے دیگر ملکوں کے ساتھ ہی ہندوستان اور پاکستان میں مقیم ایرانیوں کے لیے بھی 13ویں صدارتی انتخابات میں مشارکت کے لیے پولنگ کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ نئی دہلی میں متعین ایران کے سفیر نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں مقیم ایرانیوں کے لیے دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، پونے اور آندھرا پردیش کے شہر راجامندری میں مجموعی طور پر 7 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس سال پولنگ اسٹیشنوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ایرانی سفیر نے بتایا کہ کرونا کے باوجود ہندوستان میں مقیم ایرانی شہریوں نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کا زبردست رجحان ظاہر کیا ہے۔ ادھر پاکستان میں مقیم ایرانیوں کے لیے بھی اسلام آباد کے علاوہ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان میں ایران کے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے مراکز بنائے گئے ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کل کہا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی ایرانی کرونا ویکسین کی تقسیم شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کل بتایا کہ ایرانی کرونا ویکسین کو ایران برکت کی تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے، اور ملک بھر میں قائم ویکسینیشن سینٹروں کو یہ ویکسین ارسال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران عنقریب دنیا میں ویکسین تیار کرنے والے بڑے ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے کہا کہ بعض وعدہ خلافیوں کی وجہ سے ملک میں ویکسین کی درآمد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم حکومت کی مسلسل پیروی کے نتیجے میں ویکسین کی درآمد دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور آئندہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ پہلی کورونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ دوسری کورونا ویکسین کے استعمال کی منظوری آئندہ ہفتے جاری کر دی جائے گی۔ ایرانی ماہرین نے امریکہ کی تمام تر غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود اندرون ملک کئی طرح کی کورونا ویکسین اور دواؤں کی تیاری میں کامیابی حاصل کی ہے، جسے عالمی سائنٹیفک برادری نے سراہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں سینکڑوں انتہا پسند یہودیوں نے ریلی نکالی۔ عرب میڈیا کے مطابق ریلی کی حفاظت کے لیے اسرائیلی مسلح گماشتوں کی بھاری نفری دمشق گیٹ پر موجود تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس سے موصولہ اطلاعات کے مطابق صہیونی فوجیوں نے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں ایک فلسطینی بچی بھی شامل ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھا رکھا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے پرچم ریلی کے دوران عرب مرد آباد کے نعرے لگائے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ اس دوران فلسطینیوں کے ساتھ کئی مقامات پر صہیونیوں کی جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں دسیوں افراد زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب آتش گیر غبارے فضا میں چھوڑے جانے کے نتیجے میں غیر قانونی صہیونی بستیوں میں 20 سے زائد مقامات پر آگ لگ گئی۔ فاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی جوانوں نے منگل کی صبح آتش گیر بیلون تیار کر کے مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقے کی فضا میں چھوڑ دیے، جس کے سبب غیر قانونی صہیونی بستیوں کے آس پاس واقع کھیتوں اور باغات میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی سمت سے مقبوضہ علاقوں کی طرف چھوڑے گئے آتش گیر غباروں کی وجہ سے 22 مقامات پر آگ لگنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں۔ فلسطینی جوانوں نے 3 سال قبل واپسی مارچ کے دوران آتش گیر پتنگوں، گاڑیوں کے ٹائر جلا کر ان کے دھوئیں اور اب آتش گیر غبارے فضا میں چھوڑے جانے جیسے انقلابی طریقہ کار اپنا کر صہیونی حکومت کو معاشی اعتبار سے لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان قومی اسمبلی میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے اراکین کے درمیان ہنگامہ آرائی کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی تقریر کے دوران حکمران اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے اراکین آمنے سامنے آ گئے۔ میاں شہباز شریف نے پیر کو بجٹ پر تقریر شروع کی تو حکمران جماعت کے اراکین کے شور شرابے کی وجہ سے اپنی تقریر جاری نہیں رکھ سکے تھے۔ وہ منگل کو دوبارہ قومی اسمبلی میں بجٹ پر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو حکمران جماعت کے اراکین نے پھر ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس درمیان حکمران جماعت کے رکن اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی علی نواز آوان اور مسلم لیگ نون کے رکن پارلیمان شیخ روحیل اصغر ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان گالم گلوچ بھی ہوئی اور علی نواز آوان نے بجٹ کی دستاویزات شیخ روحیل کو دے ماری۔ کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور عوام کے درمیان تصادم میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سپریم کورٹ کے حکم پر الہ دین پارک اور پیویلین اینڈ کلب میں غیر قانونی قبضے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور وہاں جمع لوگوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ رپورٹوں کے مطابق پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور عوام نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ اس تصادم میں زخمی ہونے والوں میں متعدد پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں منگل سے کرونا پابندیوں میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے منگل سے ملک بھر میں کرونا پابندیوں میں نرمی کی اجازت دے دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کرونا پابندیوں میں اعلان کی جانے والی نرمی کے مطابق اب دفاتر میں 100% حاضری کی اجازت ہے۔ اسی کے ساتھ شہروں کی مقامی انتظامیہ کو اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ بازار ہفتے میں صرف ایک دن بند کریں۔ ایران اور پاکستان کے سرحدی حکام نے تفتان سرحدی علاقے میں اپنا ایک مشترکہ اجلاس بلایا. اس اجلاس میں پاکستان کے وفد کی قیادت تفتان سرحدی علاقے کے ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ اچکزئی نے کی, جبکہ ایرانی وفد میں میر جاوا کے سرحدی حکام شامل ہوئے. اس اجلاس میں فریقین نے دو طرفہ سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور دہشت گردی کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ ایران سے ملنے والی سرحد پر باڑ لگانے کا کام سن 2021 کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائے گا. شیخ رشید احمد نے کہا کہ اس سلسلے میں اب تک 44% کام مکمل ہو چکا ہے. ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے منگل کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 60,471 نئے مریضوں کا اندراج ہوا, جو گزشتہ 75 دن میں کرونا کے یومیہ متاثرین کی کم ترین سطح ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 117,525 مریض شفا یاب ہوئے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 59,980 کی کمی آئی اور اب یہ تعداد 933,378 رہ گئی ہے. ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں منگل کو اپنی ریکارڈ سطح پر برقرار رہیں. ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق منگل کو بھی دہلی اور ہندوستان کے دیگر چاروں بڑے شہروں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہوئی ریکارڈ سطح پر برقرار رہیں گی. رپورٹ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں منگل کو بھی پیٹرول 96.41 روپے اور ڈیزل 87.28 روپے فی لیٹر فروخت ہوا. اس رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 102.58 روپے اور ڈیزل 94.70 روپے, چنئی میں پیٹرول 97.69 روپے, ڈیزل 91.92 روپے اور کولکاتہ میں پیٹرول 96.34 روپے اور ڈیزل 90.12 روپے فی لیٹر کی بڑی ہوئی ریکارڈ سطح کی قیمت پر برقرار رہا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج بھی ہم اس پروگرام میں ایران کے انتخابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں تہران میں مقیم ممتاز تجزیہ نگار غلام عباس حیدری اور نوید حیدر تقوی صاحبان حصہ لیں گے. اور حیدری صاحب یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, تقوی صاحب سے اسکائپ کے ذریعے رابطہ ہوگا. تو آئیے حیدری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حیدری صاحب, پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں.
شکریہ.
اس بار انتخابات کے تعلق سے عوام کے جوش و جذبے کی کیفیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتخابات اس سے پہلے بھی کئی ہو چکے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران میں, لیکن اس بار چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انتخابی جو جوش و جذبہ ہے, جو مہم ہے, وہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوگی. البتہ اس کے اثرات پڑے ہیں انتخابی مہم پر, اس لیے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں آپ نے دیکھا کہ کرونا ایس او پیز پر بڑی پابندی کے ساتھ عمل درآمد ہو رہا ہے, اور جو سماجی فاصلے رعایت کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی کل ہی میں وہاں سے گزر رہا تھا, ہفتے تیر اسکوائر سے اور اس طرح ولیسر اسکوائر سے, تو عوامی جو اجتماع ہے, جو جوش خروش جس کی آپ نے ابھی بات کی ہے, اس حد تک تھی کہ لوگ سڑکوں پر نکل چکے ہیں انتخابی مہم کے حوالے سے، لیکن ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس اجتماعی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ اپنے جو صدارتی امیدوار ہیں جنہیں وہ جتمانا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے جو کارنر میٹنگز ہوئی تھیں اور یہ سلسلہ جاری تھا یا جو مناظرے ٹی وی میں ہو رہے تھے، لیکن اب جو تین چار دن سے جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اور جو نمائندے ہیں سات جو کینڈیڈیٹس ہیں صدارتی امیدوار کے، وہ عوام میں گھل مل گئے ہیں اور کئی جگہوں پر عوامی اجتماعات اور ریلیاں بھی منعقد ہو رہی ہیں۔ اور اس مرتبہ شروع میں جس طرح میں نے کہا جا رہا تھا کہ کرونا جو ہے اثر انداز ہوگا، لیکن عوام میں جو اس وقت جوش و خروش ہے وہ دیدنی ہے، اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اقتصادی صورتحال، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا، صورتحال خراب ہے کورونا کی وجہ سے، امریکی پابندیوں کی وجہ سے، اس مرتبہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایسے صدارتی امیدوار جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اسے صدر منتخب کیا جائے جو عوام کے مسائل و مشکلات کو حل کرے، جو عوامی ہو اور عوامی سطح پر جو ہے وہ آگے بڑھے، اور جو صورتحال اس وقت بنی ہے امریکہ کی پابندیوں کے حوالے سے، کورونا کی جو وبا ہے اس کے حوالے سے، اسے کسی حد تک کم کیا جائے، اور جو ایرانی عوام ہیں وہ پہلے کی طرح جو ہے اس کی زندگیاں جو ہے وہ اس میں رونق آ جائیں اور وہ اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ البتہ ایران میں اور جو برصغیر کے دوسرے ممالک ہیں، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو یہاں کی جو انتخابی مہم ہے وہاں کی نسبت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ جو ہے انتخابی ریلیاں نکالی جاتی ہیں لیکن محدود پیمانے پر، صحیح طریقے سے، اور ہر چیز کا وہ خیال رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ہفتے تیر اسکوائر پر جب میں کل وہاں سے گزرا، تو وہاں پہ جو ہے خواتین، نوجوان، بوڑھے سب جو ہے وہ اجتماعی فاصلے کے ساتھ کھڑے تھے، تصاویر ان کے ہاتھ میں تھے، بینرز ان کے ہاتھ میں تھے، اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور ان کا سب کا یہ مطالبہ تھا کہ بھائی ہم اس مرتبہ ایک ایسے امیدوار کی حمایت کر رہے ہیں جو انشاءاللہ مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں قادر ہوں۔
انشاءاللہ تقوی صاحب سے گویا کہ ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ تو تقوی صاحب السلام علیکم۔ جناب، ماضی کی طرح اس بار بھی اغیار کے بلاغیاتی اداروں نے عوام کو انتخابات سے دور رکھنے کی مہم چلائی ہے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انہوں نے منفی پروپیگنڈا جاری رکھا ہے۔ اغیار کے منفی پروپیگنڈے اور عوام کو انتخابات میں حصہ لینے سے دور رکھنے کی ان کی جو کوششیں ہیں، کیا اس میں کچھ کامیابی کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرافت صاحب، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ دشمن طاقتیں مخصوصاً صدارتی انتخابات میں عوام کو ووٹ نہ ڈالنے اور انتخابی عمل سے دور کرنے کے حوالے سے اپنی پروپیگنڈا مہم نہ چلا رہی ہوں، بلکہ ہر انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ انقلاب اسلامی کی دشمن جو طاقتیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنے وسائل کو استعمال کرتی ہیں، اور اس کا برملا اظہار امریکہ کے سابق عہدیدار بھی کر چکے ہیں اور دوسرے ملکوں کے، کیونکہ ایران سے دشمنی رکھتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جو ایرانی عوام ہیں ان حربوں اور ان منفی پروپیگنڈے سے آگاہ ہیں، اور در حقیقت انتخابات اور عوامی حاکمیت کا جو حقیقی تصور ہے وہ ایرانی عوام میں اس قدر رچ بس گیا ہے کہ وہ ان پروپیگنڈوں کو کہ جو دشمن کی طرف سے روا رکھے جاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ایرانی عوام کے اندر ان کو رسوخ دیا جاتا ہے، لیکن ایران کے عوام اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرنے کے لیے نہایت سنجیدہ ہوتے ہیں، اور گزشتہ ادوار میں ہونے والے انتخابات اس بات کے گواہ ہیں کہ ایران کے عوام نے گھنٹوں پولنگ اسٹیشنوں پر لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ووٹ کا استعمال کیا، حتیٰ کہ غیر ملکی نامہ نگار بھی اس بات کے معترف رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ووٹنگ کا جو عمل ہے اور لوگوں کا جو جوش و جذبہ ہے وہ دوسرے ملکوں کی بنسبت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا پروپیگنڈا وہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ایران کے عوام آگاہانہ طریقے سے، اور جس کا ہم مشاہدہ یہاں پر کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے انتخاباتی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنے حق رائے دہی کا استعمال ہمیشہ کی طرح وہ ضرور کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ دشمن کی جو سازشیں ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی.
انشاءاللہ. حیدری صاحب جی, جب سے ایران میں انقلاب آیا ہے گزشتہ 40-42 سال جی, سے جب بھی الیکشن کا موقع آیا ہے تو دنیا کی جو ڈیموکریسی کی دعوے دار طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ایرانی عوام کو پولنگ اسٹیشنوں سے دور رکھیں, بیلٹ باکس کے قریب نہ جانے دیں, انہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکیں. مقصد کیا ہے ان کا؟
دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے جی, عالمی سطح پر یہ دکھایا جائے کہ ایرانی عوام انقلاب کے ساتھ نہیں ہے, ایرانی عوام نظام کے ساتھ نہیں ہے جو اسلامی نظام یہاں پہ قائم ہے. لیکن ہر مرتبہ آپ نے دیکھا, دنیا نے بھی یہ بات اچھی طرح سن لی ہے, دیکھ لی ہے کہ بھائی ایران کی جو عوام ہے انہوں نے لبیک کہا ہے. اور اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے اس میں بھی آپ نے بخوبی مشاہدہ کیا, جتنے بھی صدارتی انتخابات ہوں, چاہے وہ پارلیمانی انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں, عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی اس قسم کے پروپیگنڈوں کے باوجود. دیکھیں ایرانی عوام کا ایک مائنڈ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. ایرانی عوام ڈکٹیشن کے خلاف ہیں
جی,
جب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا مغربی طاقتیں ڈکٹیشن دے رہے ہیں ان کی ڈکٹیشن کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اتحاد کا مظاہرہ کر کے جی, وہ اس قسم کی سازشوں کو ناکام بناتے ہیں. اس لیے ایرانی عوام کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ حق حاصل جی ہے کہ ہم اپنی جو سرنوشت ہے اس کا تعین ہم خود کریں گے, اور جس طرح ہم دوسرے ممالک کے امور میں مداخلت نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو اور یا اس دوسرے حوالے سے
جی,
اس طرح کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے یا ہمیں ڈکٹیشن دے. اس بات کو میرے خیال میں اب 40-42 سال کے بعد امریکہ, امریکی حکام یا اسی طرح مغربی حکومتوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایرانی عوام آپ کے ڈکٹیشن میں آنے والے نہیں ہیں, آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایرانی عوام وہی چاہیں گے جو نظام چاہے گا, جو حکومت چاہے گی, اور جو ایرانی عوام کے لیے بہتر ہو, اور بہتری اسی میں ہے. اسی لیے ایرانی عوام جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں رہبر کے پیام پر, اس طرح لبیک کہتے ہیں اپنے قومی مفادات پر. آپ نے دیکھا کہ جب بھی کبھی ایرانی عوام کے مفادات کی بات ہوتی ہے تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں, چاہے وہ میدان جنگ ہو یا سیاسی میدان ہو, ایرانی عوام کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے فرنٹ لائن پر رہے ہیں اور انشاءاللہ فرنٹ لائن پر رہیں گے اور دشمنوں کی جو سازشیں انہوں ناکام بنا دیں گے.
بہت بہت شکریہ تقوی صاحب. گزشتہ 40-42 سال سے اغیار کی, امریکہ اس میں سب سے آگے ہے اور اس کے بعد یورپی اتحادی بھی اس میں اس کے معاونت کر رہے ہیں مسلسل, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ایرانی عوام کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکیں. ہر بار ایرانی عوام نے ان کو مایوس کیا ہے, لیکن اس کے بعد کے الیکشن میں انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی, اس بار بھی انہوں نے کوشش جاری رکھی ہے. یہ وہ طاقتیں ہیں جو خود کو جمہوریت کی علمبردار کہتی ہیں. یہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کی کون سی حمایت ہے کہ جس کے تحت عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
جی ہاں, یہ شرافت صاحب دوہرا عالمی طاقتوں کا جو ہے وہ رہا ہے, اور اسی دوہرے معیار نے ان کے سے اس حقیقی نقاب کو اتار دیا ہے اور مکروہ چہرہ اس وقت دنیا کی رائے عامہ دیکھ رہی ہے. اور انہی نتائج کی بنیاد پر اور انہی فیصلوں کی بنیاد پر ہم نے ان کی اپنی جمہوریت کا بھی جنازہ نکلتے ہوئے حالیہ انتخابات میں امریکہ کے دیکھا کہ کس بے دردی کے ساتھ وہاں پر انتخابات میں عوام کو اور جس طریقے سے جو ووٹنگ کا عمل ہوا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور لوگ میدان میں آئے اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے ہی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بول دیا. لہٰذا وہ تو اس قابل ہی نہیں کہ کسی قسم کوئی جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی تکلیف جو ہے وہ معین کریں, بلکہ دیکھا جائے تو ان کے یہ نعرے در حقیقت جہاں پر ان کے مفادات جو ہے وہ میل نہیں کھاتے وہاں پر جمہوریت جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے, اور جہاں پر ان کے مفادات میل کھاتے ہیں تو وہاں پر اگر انتخابات بھی نہ ہوں تو وہ حکومتیں اور وہ بادشاہتیں ان کے سر کا تاج بن جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خلیج فارس کے عرب ممالک جو ہیں وہاں پر ہم دیکھیں کہ کسی قسم کی ہمیں جمہوریت وہاں نظر نہیں آتی، لیکن کبھی بھی ان مغربی طاقتوں نے، خاص طور پر امریکہ نے، وہاں پر جمہوریت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بات اپنے لبوں پر لے کر نہیں آئے، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران انقلاب کے فوراً بعد سے لے کر اب تک سیوں الیکشن جو ہے وہ کروا چکا ہے اور ذرا سی تاخیر بھی الیکشنوں میں نہیں ہوئی ہے، اور عوامی حاکمیت کا جو جلوہ اسلامی جمہوریہ ایران میں دکھایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہمیں نظر نہیں آتا کہ جہاں پر اتنی پابندی کے ساتھ جو ہے ایکوریٹ وقت کے اندر جو ہے وہ انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو دوہرا معیار ہے ان کا، یہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پر ان کے مفادات ٹکرائیں، جہاں پر یہ اپنی منمانی کرنا چاہیں، وہاں کی اور لوگ اور حکومتیں وہاں پر ان کے مقابل آ کر کھڑی ہوں، تو وہاں کی جمہوریتوں پر یہ سوالیہ نشان لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کے مفادات آپس میں ملیں وہاں پر اگر جمہوریت کا نام و نشان بھی نہ ہو تو وہ حکومتیں ان طاقتوں کو بڑی عزیز ہوتی ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ بہرحال جو اہمیت جمہوریت میں صدارتی اور پارلمانی الیکشن کی ہے، اس سے کم اہمیت جمہوریت کے استحکام میں بلدیاتی اور دیہی کونسلوں کے انتخابات کی نہیں ہوتی ہے، اور ایران میں آئندہ جمعے کو صدارتی الیکشن بھی ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ بلدیاتی کونسلوں کے انتخابات بھی ہو رہے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ شکریہ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہِ مقدر خدا تیرا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں، او راہبت کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا۔ ہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہ مقدر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دنیا سے بے پرواہ لیکن آخرت کا بہت زیادہ مشتاق ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسانی نیک بختی اور بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن خود پسندی ہے. لوگوں کی نظروں میں تکبر و خود پسندی جتنی مذموم صفت ہے, کوئی بھی اخلاقی برائی اتنی ناپسند نہیں ہے. خود پسندی الفت و محبت کے رشتے کو ختم کر دیتی ہے, یگانت و اتحاد کو دشمنی سے بدل دیتی ہے, اور انسان کے لیے عمومی نفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا دوسروں سے اپنے لیے احترام و محبت کا خواہش مند ہو, اتنا ہی دوسروں کی حیثیت و عزت و وقار کا لحاظ کرے, اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا رشتہ محبت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. لوگوں کے جذبات کا احترام نہ کرنے سے اس کے خلاف عمومی نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اور خود وہ شخص مورد اہانت بن جاتا ہے. معاشرے میں ہر شخص کے حدود کو معین ہونا چاہیے. ایک شخص اپنی شائستگی اور لیاقت کے اعتبار سے لوگوں کی مخلصانہ محبت و احترام کو حاصل کرتا ہے, لیکن جو شخص گھر کی چہار دیواری میں محصور ہوتا ہے اور تکبر اس کے مکان وجود کو مسخر کر لیتا ہے, وہ صرف اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا بالکل لحاظ نہیں کرتا, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں جس طرح بھی ہو مشہور ہو محترم ہو جائے, اور اپنی خیالی برتری کو معاشرے پر بھی لادنا چاہتا ہے, اور یہی بے موقع استرار و توقع لوگوں کو اس سے متنفر بنا دیتا ہے, اور پورا معاشرہ اس سے شدید نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچانے پر اتر آتا ہے, اور یہ متکبر شخص مجبوراً قلبی اضطراب اور روحی تکلیف کے ساتھ خلاف توقع ان مصائب و تکالیف کو برداشت کرتا ہے. تکبر کا لازمہ بدبینی ہے. متکبر کی آتش بدگمانی کا شعلہ ہمیشہ بھڑکتا رہتا ہے, اور وہ سبھی کو اپنا بدخواہ اور خود غرض سمجھتا ہے. اس کے ساتھ مسلسل ہونے والی بے اعتنائیوں اور اس کے غرور کو چکنا چور کر دینے والے واقعات کی یادیں اس کے دل سے کبھی محو نہیں ہوتی, اور بے اختیار و نادانستہ اس کے افکار اس طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پورے معاشرے سے کینہ توزی کے ساتھ انتقام پر اتر آتا ہے, اور جب تک اس کے قلب کو آرام نہ مل جائے اس کو سکون نہیں ملتا. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو لوگ انبیاء الہی کی مخالفت کرتے رہتے تھے اور حق و حقیقت کے قبول کرنے سے اعراض کرتے تھے وہ ہمیشہ دنیا کی خونی جنگوں میں اس بات پر راضی رہتے تھے کہ ہستی بشر سرحد مرگ تک پہنچ جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ حاکمان وقت کے غرور و خود پرستی ہی کی بنا پر پیدا ہوتا تھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ پست اقوام و پست خاندان میں پرورش پانے والے افراد جب معاشرے میں کسی اچھے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی اس حقارت و ذلت کا جبران کرنا چاہتے ہیں جو پستی خاندان کی وجہ سے ان کے دامن گیر تھی۔ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو دوسروں کی شخصیت سے ماورا سمجھتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹیں۔ جو شخص واقعی باعظمت اور صاحب شرف ہوتا ہے وہ اپنے اندر کبھی بھی اس قسم کا احساس نہیں کرتا، اور نہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی عظمت و بزرگی کی نمائش کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خود نمائی سرمایہ برتری نہیں ہے، اور غرور و تکبر نے کسی کو شائستگی بخشی ہے نہ ہی کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ ایک دانشمند کا کہنا ہے کہ امیدوں کے دامن کو کوتاہ کرو اور سطح توقعات کو نیچے لے آؤ، اپنے کو خواہشات کے جال سے آزاد کراؤ، غرور و خود بینی سے دوری اختیار کرو، قید و بند کی زنجیروں کو توڑ دو تاکہ روحانی سلامتی سے ہم آغوش ہو سکو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد اقبال صاحب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام بہترین جا رہے ہیں، لیکن میری زیادہ تر توجہ سیاسی پروگراموں اور خبروں پر رہتی ہے۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں اور معلومات ہمیں کسی اور نشریاتی ادارے سے سننے کو نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سالہا سال سے ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں۔ ویسے ریڈیو تہران کے دیگر پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، خاص طور پر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکھے سن کر ماضی میں رونما ہونے والے واقعات سے آگاہی ملتی ہے۔ اور سامعین محترم محمد اقبال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حکیم سعد الدین نظاری شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کے ہم عصر تھے، اور دونوں بزرگوں میں بہت ہی پیار و محبت تھی۔ شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے دو مرتبہ قہستان آئے، اور حکیم نظاری بھی شیخ سعدی کی ملاقات کے لیے چند مرتبہ شیراز تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حکیم سعد الدین سعدی کے ہاں مہمان ہوئے۔ شیخ سعدی نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی، جس کی وجہ سے حکیم زیادہ عرصے شیراز میں نہ ٹھہر سکے، اور چلتے وقت سعدی سے کہا، ہم تو جا رہے ہیں لیکن شرط مہمان نوازی یہ نہ تھی جو آپ بجا لائیں۔ شیخ سعدی نے معذرت کی کہ میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے قہستان آئے، اور جب بیرجن پہنچے تو انہوں نے حکیم کو اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے پایا۔ حکیم نے شیخ سعدی کو اپنے گھر روانہ کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اپنے مہمان کے پاس آ کر بیٹھے، اور کھانے میں کسی طرح کا تکلف روا نہ رکھا، وہی عام اور سادہ سا کھانا جو معمول کے مطابق ان کے گھر پکا کرتا تھا، وہی غذا اور وہی کھانا مہمان کو بھی کھلاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی 3 ماہ تک ان کے مہمان رہے، اور جب حکیم نے محسوس کیا کہ شیخ سعدی واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے خوب خاطر مدارات کی اور دوستوں سے کہا، شیخ واپس جانا چاہتے ہیں، لہذا آپ لوگ بھی ان کی مہمان نوازی کریں۔ پورا ایک مہینہ شیخ سعدی کو دعوتیں ملتی رہیں، اور جب شیخ روانہ ہونے لگے تو حکیم نظاری نے کہا، مہمان نوازی کی شرط یہ ہے کہ تکلف سے خالی ہو تاکہ مہمان چند دن اپنے میزبان کے پاس ٹھہر سکے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سنیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 خرداد، 5 ذی قعدہ اور 16 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ ذی قعدہ سن 664 ہجری قمری کو معروف فقیہ، محدث، مورخ اور ادیب رضی الدین علی بن موسیٰ المعروف سید ابن طاؤس کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے وطن میں گزاری اور مختلف دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کے زہد و تقویٰ کا خاص و عام میں شہرا تھا۔ اپنے زہد ہی کی بنا پر آپ نے بادشاہوں کے درباروں میں عہدوں کو ٹھکرا دیا۔ سید ابن طاؤس کے معاصر علماء ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے علم کلام، اخلاق، فقہ اور حدیث میں کتابیں چھوڑی ہیں۔ ان کی اہم ترین تصنیفات میں الملاحم والفتن اور اللہوف، جو روز عاشورہ کے واقعات کے بارے میں ہے، خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سولہ جون 1944 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہروں پر حملے کا آغاز فوکولا شہر پر بمباری سے کیا، جو جاپان کے جنوب میں واقع ہے۔ بمباری کا یہ سلسلہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ جاپانی شہروں پر امریکی بمباری سے ہزاروں افراد ہلاک، اور صنعتی مراکز کے علاوہ جاپان کی زرعی اراضی کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اگست 1945 میں اس ملک کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان پر امریکی بمباری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں دونوں شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے، اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں شہروں میں ایٹمی تابکاری کے اثرات کے سبب آج بھی ناقص الخلقت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سولہ جون سن 1948 عیسوی کو کمرشل ہوائی جہاز کے اغوا کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاز میکاؤ کے ہوائی اڈے سے ہانگ کانگ جا رہا تھا کہ پرواز کے فوراً بعد ایک گروہ نے، جس کی سربراہی وانگ یومین نامی ایک شخص کر رہا تھا، اس جہاز کو اغوا کر لیا۔ مگر جہاز کے کپتان نے اغوا کاروں کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے گولی چلا دی۔ نتیجتاً جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں صرف ایک شخص زندہ بچا، جو اغوا کاروں کا سرغنہ وانگ یومین تھا۔ شروع میں ہوائی جہاز کی تباہی کو معمول کا ایک فضائی حادثہ سمجھا گیا، لیکن جب جہاز کے ملبے سے گولیاں برآمد ہوئیں تو پولیس نے تحقیق شروع کی۔ پولیس نے اپنے ایک مخبر کے ذریعے وانگ یومن سے، جو ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا، نہایت چالاکی کے ساتھ ہوائی جہاز کے اغوا کی تفصیلات معلوم کر لیں، اور اس طرح ہائی جیکر وانگ یومن کی گرفتاری عمل میں آئی۔ سولہ جون سن 1963 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون خلاباز ویلنٹینا تیریش کوا نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اس خاتون خلاباز کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ ویلنٹینا تیریش کوا دنیا کے پہلے خلاباز یوری گاگرن کی خلابازی کے 2 سال کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہوئی، اور 70 گھنٹے 50 منٹ میں کرہ ارض کے 48 چکر لگائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام محفوظ کرا لیا۔ ویلنٹینا تیریش کوا 6 مارچ سن 1937 عیسوی کو سوویت یونین میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے محض 26 سال کی عمر میں ووستوک 6 نامی خلائی گاڑی سے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا تھا۔ تیریش کوا کی خلائی گاڑی جب اپنے مدار میں پہنچی تو اس وقت سوویت یونین کا ایک اور خلاباز زمین کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ خرداد سن 1386 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل لنکرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1310 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے، اور نوجوانی سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ جیسے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور اپنی صلاحیت اور محنت سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لنکرانی نے سن 1342 ہجری شمسی میں اپنے استاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے وقت سے ہی اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا، اور بیرونی سامراج اور داخلی استبداد کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ اسی وجہ سے پہلوی استبدادی حکومت کے دور میں آیت اللہ لنکرانی کو بارہا گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، اور بالآخر جلاوطن کر دیا گیا۔ انہوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس عظیم تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہوئے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.